بات کو ہی نہیں. وہ شخص مکڑی جیسا نہیں ہے. یہ قرآن کے لطائف, قرآن کے لطائف. کما فلت عنکبوت اتخذت بیتا, وہ شخص جو خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناتا ہے, سرپرست کے طور پر اختیار کرتا ہے, اس کی مثال مکڑی کسی ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے. وہ شخص مکڑی کے جیسا نہیں ہے, بلکہ اس کا یہ عمل, اس کا یہ عمل مکڑی کے اس عمل جیسا ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ یعنی کہ ہم قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ شخص مکڑی جیسا ہے, یہ ایک بےمانی بات ہے, یہ نہیں کہہ رہا قرآن, بلکہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء اور سرپرست بنانا ایسا ہی ہے کہ جیسا مکڑی کا اپنا گھر بنانا یا جانا ہونا. کیوں؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ یہ مکڑی اتنی محنت کر کے جو جالا بناتی ہے, گھر بناتی ہے, اس کے بودے پن سے زیادہ, اس سے زیادہ کمزور کوئی گھر وہ نہیں رکھتا. یعنی وہ انسان کہ جو غیر خدا کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت کو کھڑا کرتا ہے, وہ افراد جو خدا کی سرپرستی کو چھوڑ کر غیر خدا کی سرپرستی میں معاشرے کا تانا بانا بنتے ہیں, ان کے اس عمل کی مثال کیا ہے کہ جیسے مکڑی نے اپنا گھر اتنی محنت سے بنایا لیکن وہ گھر, وہ جالا معمولی سے بوجھ کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. لو کانو یعلمون, کاش کہ تم اس کا علم رکھتے, یعنی کاش کہ تم اس حقیقت کو پہچانتے. یہاں پر صرف ایک لفظ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ بہت سارے آج کل ہمارے یہاں ایک مسائل, ان میں شرک کا بھی مسئلہ ہے, اور اکثر افراد جو شرک کے حوالے سے جو آیتیں جن کا اطلاق ائمہ پر کرتے ہیں ان میں اس قسم کے جملے ہیں, من دون اللہ, کہ آپ دیکھیے کہ خدا کے سوا. اب خدا کے سوا میں ائمہ کو بھی شامل کر لیا, کہ یہ شرک, اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے کیونکہ یہ ایک مسئلہ پیچیدہ اور اہم, کہ خدا کے سوا. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون وتلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں, سب کے لیے بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون, لیکن ان مثالوں کے ذریعے سے عقل تک نہیں پہنچتے مگر جو صاحبان علم. اب اس جگہ پر پہنچ کر ہم اس نتیجے کو بخوبی اخذ کر سکتے ہیں کہ عقل تک پہنچنے کے لیے, عاقل ہونے کے لیے مقدمہ کیا ہے, کہ انسان حقیقت کا, سچائی کا علم رکھے اور وہ علم انسان کے وجود پر اثر انداز ہو اور ایمان کی شکل میں ڈھل جائے. یہ ہے عاقل ہونے کا مقدمہ. یا الفاظ دیگر, کہ انسان کے وجود میں جب علم اور عدل جمع ہو جائے تو انسان مراتب عقل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت تک محض باتیں رہ جاتی ہیں جب تک ہم ان کے حوالے سے کچھ مثالیں نہ پیش کریں, اور اگرچہ کہ خود قرآن کریم کی روح سے معصوم کی مثال پیش کرنے میں کوئی قواعد نہیں ہے, لیکن مومنین معصومین کی مثال سے نامعلوم کیوں بدکتے ہیں, اور ہمیشہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ معصومین کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور ہیں, لہذا ان کی زندگی کے حوالے سے جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل عمل ہیں. تو اس لیے چلیے, اگرچہ کہ عذر درست نہیں ہے لیکن قبول کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کل میں نے آپ کی خدمت میں دو واقعات عرض کیے بالکل عام انسان ہوئے, کہ ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جو خود امام حسین علیہ السلام کے محبت اور توسل سے, اور دوسرا شخص وہ تھا کہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اپنی بدبختی سے نجات کی راہ پر آیا, جہل سے عقل کے رستے پر آیا. آج میں کچھ مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں ان افراد کی کہ جو ائمہ سے وابستہ ہیں اور عام افراد ہیں. کتاب رجال کشی, رجال علم رجال پر کئی کتابیں لکھی گئی, رجال کشی ہے, رجال نجاشی ہے, رجال کا مطلب ہے کہ وہ تمام افراد کے جن سے عام طور سے احادیث اور روایات نقل کی گئی ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کیسے افراد ہیں، کس قسم کے افراد تھے، کہ ان سے روایت، کیونکہ روایت کا معتبر ہونا صرف ایک چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ راوی صحیح ہے یا نہیں. روایت کے متن کو دیکھ کر روایت کو قبول یا رد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ماخذ کن کن افراد سے یہ روایت پہنچی. بہرحال تو فضیل ابن نزیل سے رجال کشی میں منقول ہے کہ ایک دن کوفے میں بنی اسد کے کچھ افراد بیٹھے تھے اور وہاں پر میسم تمار اور حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے، کہ حبیب ابن مظاہر نے میسم کو دیکھ کر کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بوڑھا ہے، جس کے سر کے بال گر گئے ہیں اور جس کا پیٹ شکم تھوڑا سا آگے نکلا ہوا ہے، اور اسے وسیع پیغمبر کی محبت میں سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص. میسم نے اس کے جواب میں سنا اور کہا کہ ہاں میں بھی ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے چہرے پر سرخی ہے اور جس کے بال بہت گھنے، اور اسے فرزند رسول کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہے اور اس کے سر کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہ کیسے افراد. یعنی آئمہ کے شاگرد میسم چار سال رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے بارے میں آپ کہیں کہ کبھی عرصہ گزارا، اور حبیب کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے تواریخ میں کہ حبیب ابن مظاہر امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب سر میں سے، میں سمیت عمار رشید ہجری حبیب ابن مظاہر یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسرار تعلیم فرمائی، اشیاء کی حقیقت سکھائی. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں اور اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی خاص بات نہیں، کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے وسیع پیغمبر کی محبت میں سولی دی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے فرزند پیغمبر کی محبت میں قتل کر کے سر کو نیزے پہنچایا جا رہا ہے. ان دونوں نے یہ بات کی اور وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اچھا وہ افراد جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، کھولے ہوئے تھے، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ جھوٹے لوگ نہیں دیکھے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اتنے میں رشید ہجری وہاں پر آئے. انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر ابھی میسم اور حبیب تھے، لوگوں نے کہا ہاں تھے اور ابھی چلے گئے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے یہ. تو انہوں نے کہا کہ خدا میسم پر رحم کرے، وہ یہ بتانا بھول گئے کہ جو شخص حبیب کے سر کو سب سے پہلے لائے گا اسے دوسروں سے 100 درہم زیادہ انعام ملے گا. یہ افراد، یہ عام زندگی کے افراد ہیں، یہ آئمہ کے تربیت یافتہ افراد ہیں، کہ ہمیں اس بات کی خدا سے دعا کرنا ہے کہ ہماری یہ گفتگو، ہماری یہ کوشش و کاوش صرف قیل و قال تک نہ رہ جائے، صرف باتوں تک نہ رہ جائے. اور جیسا کہ خود ابھی ہم نے دیکھا روایتوں میں کہ رات کی تنہائی اس کے لیے بہت مناسب وقت ہے، کہ جب انسان تنہائی میں اٹھے، اپنے بستر سے بیدار ہو اور خدا کے سامنے اپنے دامن طلب کو پھیلائے کہ پروردگار مجھے اس برے حالت میں نہ چھوڑنا، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، کہ ہماری اس خراب حالت کو اچھی حالت سے بدل دے. کہ جن عام انسانوں کو، جن عام افراد کو تو نے آئمہ طاہرین کی برکت سے، قرآن کی وساطت سے جن کو ایسا بنا دیا کہ ان کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، یہ ایسے ہو گئے کہ میسم کو جب امیر المومنین علیہ السلام نے وہ کھجور کا درخت دکھایا کہ جس پر تمہیں سولی دی جائے گی، تو اس درخت کو جا کے روزانہ پانی دیتے تھے کہ تیرا اور میرا ہمیشہ کا ساتھ. کیا تھی موت ان کے لیے، کتنے آرام سے ایک دوسرے کو یہ ساری باتیں سنا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ زندگی اور موت کا ایک اور تصور بھی ہے، زندگی اور موت کا ایک اور خاکہ بھی ہے، کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور قرآن اور اہل بیت کے وسیلے سے سمجھ میں آتا ہے. کہ کربلا میں آپ دیکھیں تو جون کی مثال، کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اس نے جہاں سر کرتے ہیں. امام جیسر بھی ایک واقعہ دو لفظوں میں آپ کی خدمت میں سے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جون اتنے عرصے تم ہمارے ساتھ رہے, ہماری بہت اچھی خدمت کی, آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیونکہ اب ہم تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے, تو اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جون نے کہا کہ میں وہ فسٹ انسان نہیں ہوں کہ اچھائی کے زمانے میں تو میں آپ کا ساتھ دوں اور جب آپ تنہا اور مظلوم ہو جائیں تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاؤں, بلکہ میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرا حسب پست ہے, میرا جسم بدبودار ہے, تو آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں, اس بات کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے کو پاک و پاکیزہ کروں, آپ پر اپنی زندگی کو فدا و قربان کر دوں تاکہ میں اس چیز سے آلہ ہو جاؤں. یہ جذبات ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں جائیں, جتنی بھی باتیں کریں, سب کی سب قرآن اور اہل بیت سے جڑے بغیر کسی چیز کا فائدہ نہیں, کہ جب تک ہمارے پاس ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت سے وہ رشتہ نہ قائم ہو جائے کہ قرآن کا نور, اہل بیت کا نور ہم میں, ہمارے وجود میں داخل ہونا شروع ہو جائے, اس کی دعا کریں. اور جب رشید کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, میسم کے ساتھ ہو سکتا ہے, جون کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس بارے میں نا امید و مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ایک صلوات ذکر مصائب میں چند لفظوں میں آج سے ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اہل حرم کے مصائب بیان ہوں, اور ان مصائب میں جس مصیبت کو سب سے پہلے بیان کرنے کا دل چاہتا ہے وہ سیدہ عالمہ عارفہ معظمہ کی مصیبت ہے کہ جن کو جناب زینب صلوات اللہ علیہا کہا, کہ یہ بات کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ مراتب فضیلت میں اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب زینب, اور کوئی آپ سے مرتبہ فضیلت میں اوپر نہیں ہے. کہ یہ ہستی معظمہ اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو, جن کے سن مبارک 15 سال کے آس پاس, اپنے بھائی پر قربانی کے لیے, اپنے بھائی پر فداکاری کے لیے پیش کرتی, اور امام حسین علیہ السلام حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میری بہن اپنے اس ارادے سے باہر آ جائے, لیکن ظاہر ہے کہ کربلا ایک عجیب مقام, ہمارے لیے شاید وہ مقام مصیبت اور ابتلا کا ہو, لیکن کربلا میں موجود امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے وہ مقام جنت کے درجات کے لیے تگودو اور دوڑ کرتا ہے کہ ہم میں سے کون جنت کے مراتب تک پہلے پہنچتا ہے اور کتنا اوپر جاتا ہے. ہم اس کو, ہم اس شہادت کو, ہم اس قتل کو ایک مصیبت کے طور پر سمجھتے ہیں, لیکن ان کے لیے ایسا نہیں تھا. تو جناب زینب کے دونوں پسر میدان میں آئے اور داد شجاعت دینے کے بعد جام شہادت کو نوش کیا, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ان دونوں کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں اور اپنی بہن کے سامنے رکھ دیتے ہیں, لیکن اس معظمہ جو عارفہ امامت ہیں ان کی زبان سے ایک لفظ نہ شکوے کا ادا ہوتا ہے نہ شکایت کا ادا ہوتا ہے کہ ماں کے سامنے اس کے دل کے ٹکڑے خاک و خون میں بنتا ہے, لیکن نظر وہی ہے کہ جو ان میں سنا کہ ہر شخص جو کربلا میں تھا اس کی فکر صرف ایک ہی تھی کہ اپنے کو امام حسین سے فدا کریں اور ہماری زندگی رہے یا نہ رہے لیکن امام حسین کا آشنا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى. ونعم النقيب. اللهم سد فقرنا وغناه بغناه، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم أغن كل فقير إنك على كل شيء قدير. والصلاة السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ.